ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بھائیو اور دوستو، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے روزوں کو رمضان ہی اتنے فرض کرنا ہے. سال کے تو 12 مہینے تھے، محرم میں بھی روزہ فرض کر سکتا تھا، سفر میں کر سکتا تھا، ربیع الاول میں کر سکتا تھا، کسی اور مہینے کی چوئس نہ ہوئی، رمضان کس کی چوئس کی ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ امت کو ہر چیز کی حکمت جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور خصوصاً آپ کی یہ کنٹریاں جہاں بچپن ہی سے بھائی سکھایا جاتا ہے، وہاں ہر وقت پھر بڑے ہو کر بچے ہائی ہائی کرواتے رہتے ہیں. یہاں تو اور بھی زیادہ کوئی بھی بات کرو وائی کیوں. بس قرآن اور حدیث نے جتنے مسئلے رکھے اس میں یقیناً حکمت. یہ اور بات ہے کہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یہ ہماری عقلوں کا قصور، اللہ کا قصور نہیں ہے. لیکن ہر چیز میں حکمت ضرور ہے، کہیں سمجھ میں آتی ہے، کہیں سمجھ میں نہیں آتی. حکمت اللہ نے بیان فرمائی، حکمت نبی نے بیان فرمائی، حکمت علماء نے بیان فرمائی. جاننا چاہیں، لیکن نہ سمجھ میں آئے تو شریعت کے مسئلے پر اشکال بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے عقلوں کا فطور ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. حضرت اظہر رضی اللہ تعالی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو ان سے بڑی محبت، وہ بھی نبی سے بڑی محبت. بازار میں کھڑے تھے، دیہات کے رہنے والے صحابی، بازار میں کھڑے تھے، شمائل ترمذی کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی بازار کی طرف گئے، پیچھے سے ان کی آنکھ پہ دباؤ. ہماری شریعت میں مزاح جائز ہے، لیکن مذاق جائز ہے. مذاق کا معنی ہوتا ہے کسی کی توہین کرنا، اس طرح کی ہنسنے والی بات کرنا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، یہ تو جائز نہیں ہے. کسی کی توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کو مذاق نہیں کہتے، اس کو تمکھل کہتے ہیں، اس کو گرانا کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یوں فرماتے ہیں: یا کعبہ انک حجر لا تنفع منک ولا تضر. اے کعبہ، تو ایک پتھر ہے، اس سے نفع بھی نہیں پہنچتا، اس سے نقصان بھی نہیں پہنچتا. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلت. اگر میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا، لیکن میں نے میرے نبی کو دیکھا. اس کے بعد فرمایا: صحابہ تجھے توڑنے کے بعد دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن ایک مومن کے دل کو توڑنے کے بعد دوبارہ نہیں جوڑا جاتا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ایک عجیب بات ارشاد فرماتے, مثل المؤمن قلب المؤمن مثل الدودار, مومن کا دل جو ہے وہ کانچ کی طرح ہے, شیشے کی طرح ہے, شیشے کو اگر توڑ دو دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا, کانچ اگر ٹوٹ جائے دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا, اور اگر آپ نے پیٹ پتی وغیرہ سے جوڑ بھی دیا تو شراب تو ضرور باقی رہتا ہے. مومن کے دل کو اگر ہم نے توڑ دیا تو حضرت ابن قیم فرماتے ہیں معافی سے جوڑا بھی صحیح لیکن پھر بھی شگاف تو ہمیں نظر آئے گا ہی, جب بھی ہم اس کے سامنے جائیں گے وہ یہی سوچے گا, یہی تو ہے جس نے مجھے ستایا, یہی تو ہے مجھے جس نے بدنام کیا, یہی تو ہے میرے ساتھ فلا معاملہ کیا. قلب المؤمن مثل الدودار, مومن کا دل ایک کانچ اور آئینے کی طرح شیشے کی طرح ٹوٹنے کے بعد دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا. اللہ کے نبی نے اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوستی کر کے بھی سکھایا, ہمیں دشمنی کر کے بھی سکھایا. نبی نے فرمایا احبب حبیبک حول اما عسى ان یکون بغیضک یوم اما وبغض بغیضک یوم اما عسى ان یکون حبیبک یوم اما, اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ بہت میٹھے وقت بن جاؤ, ساری رات کی باتیں نہ کہہ دو, کل کو دشمنی ہوگی تمہیں پچھتانا پڑے گا. علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کسی دوست سے اتنے میٹھے مت بن جاؤ کہ ساری رات کی باتیں تم کہہ جاتی, کل کو دشمنی ہو جائے تمہیں پچھتانا پڑے گا کہ میرا بھی پوائنٹ اس کے پاس, یہ مجھے ذلیل کر سکتا ہے اس پوائنٹ کو. اور فرمایا اپنے دشمن سے اتنی دشمنی بھی نہ کرو کہ کل کو وہ دوست بن جائے تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. دوستی میں بھی اعتدال, دشمنی میں بھی اعتدال, تو جاننا چاہیے حکمت کو. حضرت اظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی نے مذاق فرمایا, جائی اللہ کے نبی اس طرح کی بات کبھی کیا کرتے تھے, دل لگی کی بات پیچھے سے جا کر آنکھیں دبا دی, اور وہ صحابی اب جاننا چاہتے ہیں کہ ہے کون یہ پیچھے, لیکن کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ کون ہے. اتنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں یشتری منی ہذا الغلام, اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا. اب صحابی سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہٹانے کے بجائے اپنے بدن کو پیچھے لے جا کر نبی کے بدن مبارک سے مس کرنے لگے تاکہ برکت حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑ دیا, فرمایا حضرت اظہر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون خریدے گا, میری حیثیت کیا, میں دیہاتی آدمی اناڑی آدمی مجھے کون خریدے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے, اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو. ان سے متعلق مشہور ہے کہ اللہ کے حبیب یوں کہا کرتے تھے اظہر بعد یہ سنا, اظہر تو میرا دیہات ہے, دیہات میں سبزی ہوتی ہے اور کیا ہوگا. تو یہ حضرت اظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور کی خدمت میں آتے تو سبزی کا بیگ بھر کے لے آتے, تو حضرت نے فرمایا اظہر بعد یہ سنا, اظہر میرا دیہات ہے, وانا مدینتہ, اور میں اظہر کا شہر ہوں. یعنی اظہر جب جاتے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کوئی نہ کوئی چیز دے دیا کرتے تھے. فرمایا اظہر بعد یہ سنا, اظہر میرا دیہات ہے اور میں اس کا شہر ہوں. تو محبت تھی حضرت اظہر رضی اللہ تعالیٰ, آنکھیں چھوڑ دی. اس کے بعد فرمایا اظہر تمہاری لنگی اور چپل جو ہیں وہ چپلوں سے نیچے جا رہی, پیارے اس کو اٹھاؤ اونچی کر, اسفل کر اوپر کر لو. حضرت نے حکمت بیان کرنا ہے، بڑی عجیب حکمت، لِأَنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، دو حکمت بیان کرنا ہے. میں تو اس پر یہ بتا رہا ہوں کہ حکمت اللہ کے نبی نے بھی بیان کرنا ہے. لِأَنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، انکا کا معنی ہوتا ہے اتنا کپڑا صاف رہے گا، میونسپالٹی والوں کو ضرورت نہیں پڑے گی. جب پجامہ نیچے لٹکاتے ہیں تو نیچے صاف کرتا چلتا ہے راستے کو. فرمایا کہ اتنا کپڑا صاف رہے گا تمہارا، گندگی نہیں لگے گی اس میں. اور دوسری حکمت بیان فرمائی، وہ اب کا اور کپڑا نیچے گھسٹنے سے جلدی پھٹ جاتا ہے، اٹھاؤ گے تو پھر کپڑا جلدی پھٹے گا نہیں باقی رہے گا. جو حکمت نبی نے بیان فرمائی. اب وہ صحابی کہنا جی یا رسول اللہ بہت ہلکا کپڑا ہے یہ تو، یعنی پھٹ بھی جائے تو کیا، بہت سستا کپڑا ہے یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا کہ سستا ہے تو کیا ہوا، میدا ہے تو کیا ہوا، اس کا جواب نہیں دیا. نبی نے ایک عجیب جواب دے دیا، فرمایا اظہر فی حیاتکم طریقتن، میرے اظہر تیری زندگی میں میرا طریقہ ہونا چاہیے، میری زندگی میں میرا طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہ دیکھ کے کپڑا سستا ہے مہنگا، تیری زندگی میں میرا طریقہ ہونا چاہیے، میری سیرت ہونی چاہیے. حضرت عزت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے حبیب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں بولنا چاہیے. تہجد کے موقع پر حضرت علی اور فاطمہ کے مکان پر حضور پہنچ گئے تو دیکھا کہ علی اور فاطمہ دونوں سوئے. تو حضرت نے فرمایا تہجد نہیں پڑی تم دونوں؟ تو حضرت علی بحث کرنے لگ گئے، فرمایا یا رسول اللہ جس کے دل میں ہمارا، جس کے ہاتھ میں ہمارا قلب ہے اسی نے سلائے رکھا ہم کو، یعنی اللہ نے سلائے رکھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے جواب سے، اور اپنی ران پر یوں ہاتھ مارتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا ان الانسان اکثر شیئن جدلا، انسان تو بحثو ہے، جب دیکھو بحث کرنے بیٹھ جاتا ہے، جب دیکھو. اس کے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اپنے بڑوں کے سامنے بحثیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے، بڑوں کی باتوں پر آمننا و صدقنا، تصدیق کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اشکال ہو تو اس وقت نہیں بعد میں کریں، محبت اور پیار کے ساتھ اس مسئلے کو پوچھنا چاہیے. ہمارے اکابر میں حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت کو ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اپنے والد صاحب سے بخاری شریف پڑھ دیے، والد صاحب سے اس مرتبہ نہیں پوچھا. بعد میں والد صاحب جب بہت مور گئے تو اس موقع پر حضرت شیخ نے فرمایا، حضرت ابا جی آپ کی تقریر تو بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ میری عقل اس وقت نامعلوم کہاں گھوم رہی تھی اس لیے میری سمجھ میں نہ آیا. دیکھو کیسا انداز ہے بولنے کا، یہ نہیں کہ حضرت آپ کی تقریر سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا میں نمانی اس وقت کہاں تھا تو میری سمجھ میں نہ آیا. حضرت بہت خوش ہوئے والد صاحب اور دوبارہ اس مسئلے کو سمجھائے. بہرحال یہ بات تو روایت تو مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ اللہ کے حبیب نے بھی حکمت بیان فرمائی، اللہ نے بھی حکمت بیان فرمائی، ہمارے اکابر نے بھی حکمت بیان فرمائی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے رمضان ہی میں روزہ فرض کیوں فرمایا؟ اس حکمت کو جاننا ہے، اس حکمت کو ہم حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، حضرت سے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت آپ بتائیے کہ رمضان میں اللہ نے روزوں کو کیوں فرض فرمایا. حضرت جواب دیتے ہیں، فرمایا جتنی کتابیں اتری وہ سب کی سب رمضان میں اتری، حتیٰ کہ قرآن مقدس بھی رمضان ہی میں اترا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. اب قرآن اترا ہے اس لیے تو نہیں اترا کہ قرآن کو قرآن خانی کے لیے رکھا گیا ہو، اللہ نے قرآن خانی کے لیے تو نہیں اتارا ہے اس کو، اللہ نے تاکوں میں سجانے کے لیے تو نہیں اتارا ہے، اللہ نے بیٹی کو ایک جزدان میں بند کر کے جہیز میں دینے کے لیے تو نہیں اتارا ہے، اللہ نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ ہمارے اندر اتر جائے. لیکن اندر میں اتارنے کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ پہلے اندر کا خالی بھی تو ہو، اندر کا خالی ہوگا تو قرآن اترے گا. تو جس مہینے میں قرآن اتارا اسی مہینے میں ہمارے اندر کو خالی کروایا گیا اور اس بنیاد پر روزے رکھوائے گئے. نقوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس بنیاد پر روزے رکھوائے گئے تاکہ قرآن اتر جائے اور تمہارے اندر نور آ جائے. اور یہ 100% بات ہے کہ آپ جب رمضان پوری کریں گے میرے بھائیوں تو آپ احساس کریں گے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی آپ کو فرق نظر آئے گا. آپ کہیں گے ہمیں تو کبھی فرق نہیں نظر آتا, یا تو ہم نے اپنے قلب پر نظر ہی نہیں کی, نگاہ ہی نہیں کی کہ کوئی فرق ہے بھی یا نہیں. یا ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرق کے لیے نور کو اتارنے کے لیے تو اندر کو خالی رکھنے کو کہا. ہم تو اندر کا خالی رکھتے ہی نہیں رمضان کے لیے. ہمارا حال تو کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ بقول ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں کہ سحری میں حفظ ما تقدم کے طور پر کھاتے ہیں. حفظ ما تقدم کا معنی ہوتا ہے یعنی روزہ جو شروع ہونے والا ہے نا اس کی پوری کسر جو ہے وہ تو سحری میں نکال دیتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں افطاری میں تلافی مافات, یعنی جو کسر رہ گئی وہ افطاری میں پوری ہو جاتی ہے. میں ابھی کینیڈا تھا, وہیں سے سیدھا ایک لمبے سفر سے آ رہا ہوں. ان ہمارے عابد صاحب بھائی کی اور ہمارے عزیزم مولانا سراج صاحب لمحہ اور آپ لوگوں کی محبت کی میں یہاں حاضر ہو گیا, ورنہ اس وقت بہت مختصر یہاں کا سفر ہے. تو کینیڈا میں ایک بچہ عجیب افطاری کے موقع پر اپنے باپ سے میرے سامنے سوال کر رہا ہے, ابھی 11 روزے کو ابا جی ابھی آپ نے دن پر نہیں کھایا ابھی کتنا کھا رہے ہیں. بچہ سوال کر رہا ہے اگر کہ اس کو یہ ہمت نہیں معلوم, لیکن وہ پوچھ رہا کہ ابا جی دن بھر آپ نے نہیں کھایا ابھی آپ کتنا کھا رہے ہیں. وہاں میں نے وہاں مذاقن کہا مسجد میں, میں نے کہا کہ ویسے تو تم لوگ کہتے ہو کہ بھائی کم کھانا چاہیے اور کھانے ہی کے لیے تو وہاں افطاری کی پہلے دعا پڑھائی جاتی ہے اور افطاری کی دعا اور نماز کے بیچ میں 20 منٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں. میں نے کہا 20 منٹ میں تو انسان کھانسی پر استنجا کر کے بھی آ جاتا ہے, اتنا لمبا سوال تم لوگ وقت رکھتے ہو. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمائی وہ اس لیے کہ اندر کا خالی ہو. اولاً تو ہم نے اندر کا خالی کیا نہیں پورے مہینے کے اندر, اسی لیے میں عزیزم مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اکابر کا رمضان ایک کتاب ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھی وہ رمضان سے پہلے آپ کو سنائے. اکابر کا رمضان ایک رسالہ ہے, وہ آپ کو سنائے ہمارے بزرگوں کی رمضان کیسی ہوتی تھی لکھا ہے اور کتاب کے اندر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سحری میں ایک پیالہ صرف چائے پیتے تھے اور شام میں ایک کھجور افطاری میں اور بادل مغرب ایک پیالہ چائے اور اس کے ساتھ پاؤ چپاتی. خدام فرماتے تھے حضرت ذوق آ جائے گا, فرمایا سنت کی وجہ سے کھا رہا ہوں ورنہ نور اتنا اتر رہا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے. سنت کی بنیاد پر کھا رہا ہوں کہ میرے نبی نے سحری کو سنت کرا دیا, میرے نبی نے افطاری کو کہا میرے نبی, اور سومے وصال نہ ہو جائے. سومے وصال کا معنی مسلسل روزے بغیر سحری بغیر افطاری بغیر سحری بغیر افطاری, اس کو سومے وصال کہتے ہیں. فرمایا سومے وصال نہ ہو جائے ورنہ میں اتنا بھی نہ کھاتا. تو اکابر کی رمضان اس کتاب کا یہاں پر ہر مسجد کے اندر ورد ہونا چاہیے تاکہ آپ پتا چلے کہ ہمارے اکابر کا رمضان کیسے گزرتا تھا. ان کا اندر خالی ہوتا تھا تو قرآن اندر میں اترتا تھا. اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر یہاں اے سی لگا ہوا اور اے سی چل رہا اور آپ ونڈوز بھی کھول دو چاروں طرف کی تو کیا اے سی کی ہوا لگے گی آپ کو؟ وہ ساری ہوا تو باہر نکل جائے گی. ٹھیک اسی طرح ادھر تو ہم نے نور کا ونڈو کھولا, نور کا مشین شروع کر دیا ہے, یعنی روزہ جو ہے وہ نور لینے کا مشین ہے. تو ادھر تو ہم نے روزے کا مشین شروع کیا اور ادھر دیوت کا بھی ونڈوز کھول دیا ہے, فلا کا بھی ونڈو کھول دیا, فلا گناہ کا بھی ونڈو کھول دیا. تو اب روزے کا جتنا نور اتر رہا تھا وہ گناہوں کے راستے سے باہر نکل جائے گا. تو بھلا کہاں ہمیں روزے کا وہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے حقیقت حال یہ ہے, اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے بڑی عجیب مثال دی, فرمایا دن بھر روزہ رکھوا کر مثال سمجھو, آپ تو ہم تو وہیں سے آئے ہیں نا ہندوستان پاکستان سے, وہاں ہمارے وہاں نئے نئے برتن کہاں روزانہ استعمال ہوتے ہیں, یہ تو یہاں آ کر کے اضطراب شروع ہو گیا کہ پرانا ہوا تو مہینے میں برتن بھی بدل دو اور کپڑے بھی بدل دو اور فلاں بھی بدل دو اور فلاں بھی بدل دو اور بہترین قسم کے صوفے ہیں وہ بھی سال میں بدل دو. یہ تو یہاں کا دستور اور رواج ہے, لیکن جو جن غریب ملکوں سے آپ آئے ہوئے وہاں کہاں یہ دستور تھا. وہاں حال یہ تھا کہ برتن پرانا ہو جاتا ہے تو اس موقع پر اس کو کلائی کرواتے ہیں. گلئی کا معنی ہوتا ہے اس کو پہلے آپ کو خوب گرم کرتے ہیں اور جب گرم ہو جاتا ہے تو ہلکا سا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں اور یوں ہاتھ گھما دیتے ہیں, ایک منٹ کے اندر سارا جو میل کچیل ہے وہ سب صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ نے دن بھر کے روزے سے ہمیں گرم کیا, خوب گرم کیا, خوب گرم کیا, اور رات میں قرآن کو تراویح کی شکل میں ہمارے قلب پر ڈال کر اللہ نے ذرا سا اپنا ہاتھ پھیرا تو سارے میل کچیل کو دور کر دیا. یہ قرآن اور روزے کے درمیان بڑی مناسبت ہے, زبردست مناسبت ہے. اس بنیاد پر قرآن کریم کو رمضان مبارک کے روزوں کو رمضان کے اندر مشروع کیا, چونکہ قرآن اسی مہینے میں اترا ہے تو روزوں کو بھی ضرورت ہے کہ خالی ہو تاکہ قرآن اندر میں آئے. اب قرآن ہے کیسی کتاب, قرآن کریم کیسی کتاب, اس کو کیوں اندر میں اتارنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں قرآن کریم کو اپنے اندر لینا ہے. قرآن وہ عظیم الشان کتاب, وہ عظیم الشان کتاب. ولید ابن مغیرہ خالد ابن ولید کے والد ہیں, ولید ابن مغیرہ. یہ باتیں میں نے اسی لیے کہ مولانا چونکہ روزانہ تفسیر کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ قرآن کریم کا مقام بھی تمہیں بتاؤں, قرآن کیسی کتاب ہے. ولید ابن مغیرہ, ابو جہل کہنے لگا ولید تم بڑے شاعر ہو, عربی زبان پر بہت ناز تھا ولید کو, کہتا تھا مجھ سے زیادہ بڑا شاعر ہوئی. تو ولید کو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ محمد کے پاس اور اس کا کلام سنو, اور کلام سن کر کوئی حکم لگاؤ. تو ولید گیا اور پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بل قرآن, فرمایا تیرا قرآن کیا ہے؟ تو اللہ کے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دینے کے بجائے آیات پڑھی, یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره قران نصيحت ہے فمن شاء دخل الى ربه سبيلا جو چاہے اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے. آیات پر ولید وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد ابو جہل نے پوچھا کیسا پایا؟ تو ولید کہنے لگا کہ میں کیا کہوں, میں شاعر ہوں یہ شعر نہیں, میں ساحر ہوں جادوگر ہوں یہ جادو نہیں, میں کائن اور جیوتش نجومی ہوں یہ نجومیت ہے, لگتا یہ ہے کہ یہ کہیں اور سے لے کر بول رہا ہے. اس نے جن الفاظ میں تعریف کی ہے نا قرآن کی, کیا کرے آپ لیا, اس نے جن الفاظ میں تعریف کی ہے, ان فیہ حلاوہ وفیہ طلاوہ وفی اسفلہ ضوامی وفی اعلاہ روامی والقرآن يحكم ولا يحكم عليه ويعجز ولا يعجز عليه ويعلو ولا يعلى عليه. اس میں بڑا بخار, بڑی چاشنی, بڑی حلاوت. اس قرآن کی تہ میں جاؤ تو بڑے رموز ملیں گے, اس کے اوپر جاؤ تو بڑے رموز چھپے ہوئے ہیں. یہ قرآن دوسروں پر حکم کرے گا, اس پر کوئی حکم نہیں کر سکتا. یہ سربلند رہے گا, اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا. یہ سب کو عاجز کرے گا, اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. ایسے الفاظ میرے بھائی علامہ رازی نے تو اس کافر کے جملے سے اصول تفسیر مستمر فرمائے, اس کے جملے سے تفسیر کے اصول نکالے. تو ابو جہل کہنے لگا ارے تیری بات تو ایسی ہے کہ پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا, سبا کا تو بھی صحابی بن گیا, تو بھی صحابی بن گیا, کچھ بھی الزام لگا. کچھ بھی الزام لگا دیا. اس نے کہا اچھا مجھے مہلت دو, تین چار دن کی مہلت دی. اب جب سچ کو جھوٹ بتانا ہوتا ہے, حقیقت جب بدلنا ہوتا ہے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پھر انسان سر بھی ہو جاتا ہے, بغلے بھی ہو جاتا ہے, چوکر بھی ہو جاتا ہے, بھاگتا بھی ہے ادھر ادھر, کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ بھی اسی طرح پریشان حال ہوا کہ میں کیا کہوں اس قرآن سے متعلق, کیا کہوں. اس کی عکاسی قرآن کر رہا ہے, ہمارا کیمرا وہ فوٹو نہیں کھینچتا جو قرآن نے اس کا فوٹو کھینچا. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کہہ رہا ہے انہ فکر وقدر بقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سوچنے لگا, انہ فکر سوچنے لگا اور اندازہ کرنے لگا, مارا جا رہے یہ کیا سوچنے لگا, پھر مارا جا رہے یہ کیا سوچنے لگا, ثم قتل کیف قدر ثم نظر ادھر ادھر دیکھنے لگا ثم عبس وبصر پریشانی پر بل آنے لگے. انسان جب سوچتا ہے نا حقیقت بدلنے کے لیے, کبھی آنکھیں بند ہوتی ہے, کبھی یوں پریشانی پر بل آتی ہے کہ کیا کہو. تم بنظر تم مہاگا سب بسا تم ماد بر اوسک پر, کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا, پریشان ہو گیا. اخیر میں جا کر اس نے قرآن پر ایک الزام لگایا, ان ہاگا الا سحر یوسف, یہ جادو ہے. لیکن یہ تو پہلے ہی سے اقرار کر چکا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کعبہ میں رات میں قرآن پڑھتے تھے, رات میں, تو عمر فرماتے ہیں طبقات میں ابن سعد نے اس روایت کو نقل کیا, فرمایا کہ جب عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پیچھے سے جا کر رات میں سنا کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے اور ہم پیچھے سے گئے, آپ نے قرآن شروع کیا, الحاف قدم الحاف وما ادراک ما الحاف قدب الثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا. حضور پڑھتے جا رہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یوں کہا کہ اتنا بڑا شاعر ہے یہ, کیسے شعر پڑھتا جا رہا ہے. اتنے میں اللہ کے نبی کی زبان سے آگے آئے تھے, پڑھتے پڑھتے آپ کی زبان پر آیا, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول انه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فرمائے یہ شاعر نہیں ہے, تم ایمان نہیں رکھتے. تو حضرت عمر دل میں کہنے لگا میں نے تو سوچا تھا اس کو تو پتہ چل گیا, معلوم ہوتا ہے یہ جادوگر شاعر. تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی, وما هو بقول قائل قلیلا ما تذکرون, یہ جادوگر بھی نہیں ہے تم ایمان نہیں رکھتے. ایسے عمر فرماتے ہیں بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی بات ہے, اور اسی دن سے ایمان میرے دل میں آ چکا تھا, لیکن میں اس لیے ہمت نہیں کی کہ میری قوم کا مطلب, اس لیے میں ایمان نہیں لایا. البتہ نبی نے جب مجھ کو مانگا تو مقدر اللہ نے ایمان کر ہی دیا. عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے ہوئے, فرمایا نبی نے جب مانگا اور عمر کا حال کیا تھا, وقان وقافا علی القرآن, بخاری شریف میں ہے حضرت عمر سے وقان وقافا علی القرآن, عمر جو ہے قرآن کے سامنے رک جانے, قرآن جب کہہ دیتا تھا عمر خاموش, ہماری طرف تعلیم ہے نہیں. یہ تو اس سے متعلق میرے متعلق تھوڑے ہی, ہماری یہ تعلیم ہے, وہاں یہ تعویلات نہیں تھی, وہاں تو جو کہا وہ منظور. کان وقافا علی القرآن, خود ابن قیس آپ کی پارلیمنٹ کے آدمی رضی اللہ تعالیٰ, تو ایک مرتبہ خود ابن قیس کی بچہ عیینہ نے یوں کہا کہ تو ہر وقت پارلیمنٹ میں جاتا ہے, کبھی مجھے بھی تو لے جا. کان میں حضرت عمر سے اجازت لے لی, حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے لے آئیے, ہماری تو پرائیویٹ بات کوئی ضرورت نہیں. لے آئے اینا کو, اب اینا بدھی آدمی تھے, انہوں نے حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کیا, آپ انصاف نہیں کرتے, آپ فلا نہیں کرتے, آپ فلا. حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا, فرمایا بغیر دلیل کے تو بات کر رہا ہے, دلیل لا. قریب تھا کہ پٹائی کر دیتے, تھوڑی ابن قیس بھتیجے کو رحم آیا کہ بدھا چچا ہے, ابھی بلا وجہ مار کھا جائے گا. حضرت خرج نكاس نفارا عيسل والقادمين الغيظ والقادمين الغيظ الغصب قصيني والي حيث عمر نفارا خورا رخي والعافين عن الناس معاف کرنے والے. عمر نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا. واللہ یحب المحسنین, حضرت عمر نے ہدیہ بھی نکال کر دیا, جس کو بھی ماننے والے اس کو ہدیہ نکال کر دیا. عمر وہیں پر تعریف آئی کان وقافا علی القرآن, عمر جو ہے نا وہ قرآن کے سامنے رکنے والے. ایک آدمی ایک صحابی کا پرنالہ مسجد نبوی میں پڑھ رہا تھا, مسجد نبوی میں پرنالہ پڑھ رہا تھا, پانی جو ہے بارش کا وہ مسجد نبوی میں گرتا تھا, حضرت کی نظر کبھی نہیں گئی. ایک مرتبہ نظر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے پرنالے کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا, مسجد میں پانی گر رہا. صحابی کو پتا چلا, فرمایا امیر المؤمنین آپ نے جو کیا بالکل صحیح, مجھے کوئی حال نہیں, مجھے اس پر کوئی اشکال نہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں, اللہ کے نبی نے یہ پرنالہ خود بنوایا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا مکان جب بن رہا تھا تو راستے پانی کا مسئلہ تھا تو حضرت نے خود بنوایا تھا کہ یہاں بس. فرمایا میرے نبی نے, فرمایا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. عمر اسی وقت چلے صحابی کو لے کر جن کا مکان, فرمایا میرے ساتھ چلے. عمر نیچے بیٹھ گئے, فرمایا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس کو درست کرو, اس پرنالے کو میرے کندھے پر کھڑے ہو کر درست کرو, دوبارہ بنا دو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ امیر المؤمنین میں بنا لوں گا بعد میں. فرمایا نہیں, جس کو نبی نے بنوایا ہو عمر کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اس کو توڑ دے اپنے کندھے پر. میرے بھائیو ہمارے صحابہ کی داستان رہ گئی, ورنہ ہم تو اپنے نبی سے بہت دور ہو چکے ہیں, ہم تو اپنے نبی سے بہت کوسوں دور ہو چکے ہیں. اللہ جل شانہ نے ہمیں جو کتاب دی ہے, خدا کی قسم یہ کتاب جب دلوں میں اتر جاتی ہے نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں پر کچھ ڈال رہا ہے. قرآن کے معنی کو جب آپ تفصیل میں سمجھتے ہو تو آپ کو انداز ہوگا کہ قرآن کریم ہم کو کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کیا بتا رہا ہے قرآن کریم. آپ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے ہو, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اس میں ایک عجیب بات ہے, مالک یوم الدین, فرمایا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے, آج کا بھی مالک, کل گزری اس کا بھی مالک, آئندہ کا بھی مالک, اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے. پھر اللہ نے صرف یہ کیوں فرمایا کہ مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں, ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ عجیب جواب صاحب روح المعانی علیہ الرحمۃ اللہ علیہ دیا. فرماتے ہیں صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر لوکل کورٹ کوئی فیصلہ کرے تو ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, ہائی کورٹ والا بھی اس حکم کو باقی رکھے تو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ والا بھی اس حکم کو باقی رکھے تو ہم صدر جمہوریہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی معافی کرواتے ہیں. صدر جمہوریہ اگر کسی کی پھانسی کو معاف کر دے تو کسی کو یہ جو ہے اجازت نہیں ہوتی کہ صدر جمہوریہ سے یہ پوچھ لے کہ تم نے کیوں اس کو معاف کر دیا. جج کو معاف کرنے کی اجازت نہیں, اگرچہ رحم آ جائے پھر بھی جج معاف نہیں کر سکتا, اسے تو قانون کا فالو کرنا پڑے گا, اسے تو لا کا فالو کرنا پڑے گا. لیکن صدر جمہوریہ کسی لا کا تابع نہیں ہوتا, کسی قانون کا تابع نہیں ہوتا, وہ جس کو چاہے معاف کر دے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن حاکم یوم الدین جج بن کر نہیں بیٹھوں گا, مالک یوم الدین مالک بن کر کے بیٹھوں گا. ایسا مالک ہوں گا کہ میں جسے چاہے معاف کر دوں گا اور جسے چاہے جہنم دوں گا, کسی کو مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں معاف کر. مالک میں مالک ہوں. اب وہ ساری روایات لے آئے جس میں اللہ تعالیٰ کی شرافتوں اور رحمتوں کی روایات ہیں کہ دو آدمی ہوں گے, یہ اللہ دونوں کو ایمان تو ہوگا لیکن کثرت معاصی کی بنیاد پر, کثرت گناہ کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے جہنم کا جب فیصلہ فرمائیں گے تو ایک کو سیدھا جہنم میں کود پڑے گا اور دوسرا کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا, کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا, اللہ اسے بلائیں گے. ہم نے مسلم شریف کی یہ روایت ہے, اللہ کہیں گے تیرا میں نے تجھے حکم دیا سنانے جہنم کا, کیوں بار بار مجھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری رحمتوں کے تذکرے میں نے دنیا میں بہت سنے تھے, میرے جی میں آیا کہ شاید تجھے مجھ پر رحم آ جائے اور تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے میری رحمت پر اتنا اعتماد. فرمایا جی باری تعالیٰ, فرمایا جاؤ اسی رحمت کے صدقے میں تمہیں معاف کرنا. اب وہ یہ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے کیوں معاف کر دیا اس کو. اللہ دوسرے اس کے ساتھی کو بلائیں گے جو اندر چلا گیا, اس سے پوچھیں گے تیرے ساتھی کو میری رحمت پر اعتماد تھا, تجھے اعتماد نہیں تھا. اللہ کے حبیب اس روایت کو بیان کرتے جا رہے ہیں اور عجیب اللہ کے نبی پر کیفیت طاری ہے. اس کو بلائیں گے اور کہیں گے تیرے ساتھی کو میری رحمت پر اعتماد تھا, تجھے اعتماد نہیں تھا, تو کیوں دوڑتا ہوا جہنم میں چلا گیا. وہ یہ کہے گا اللہ میں نے یہ سوچا ساری زندگی بغاوت کر کے آیا ہوں, لاؤ ایک مان لو شاید تو مجھے معاف کر دے. کی بدولت تجھے معاف کر اللہ اسی پر اسے معاف کر دے. میرے بھائیوں ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا, اپنے رب کو نہیں جانا, ہم نے دنیا سے تجربات کیے جو دنیا ذلیل کرنے والی, ہمیں جو دنیا ہمیں جو آج چارے پلا کر کل کو تھپڑ مارنے والی دنیا, جو دنیا ہمیں رسوا کرنے والی, ہم نے ان سب کو تو آزمایا, اس رحمت والے کو نہیں آزمایا. خدا کی قسم اس کو آزما لو, وہ مولا ایسا ہے. اللہ کی قسم میں اس مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ہماری امتحان کے لیے آزمائے گا. کبھی روزی کو کم کرے گا, کبھی دکان پر حالات لائے گا, کبھی پریشانیوں کو ڈال دے گا, لیکن جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہوگا کہ ہم پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ یہ ساری باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں. ہم اس کو آزمائے, اس کو آزمائے, ہم اپنی زندگی میں قرآن کو اتاریں, اپنے اندر قرآن کو اتاریں. ان لوگوں کو نہ دیکھیں جو دنیا میں بے ایمان دن دناتے پھر رہے, جو دنیا میں تھن تھناتے پھر رہے, ان کے پاس کوئی ایمان نہیں. مسلمان آج اسی کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا ہے. یہ کہہ رہا ہے ان کی ایمان کے بغیر بھی تو اور ان کو روزی مل رہی ہے, ان کا کاروبار چل رہا ہے, بڑے مالدار ہیں یہ لوگ. جب ان کے پاس سب کچھ ہے, بے ایمان ہونے کے, فاسق ہونے کے باوجود, بے نمازی ہونے کے باوجود, بے ایمان ہونے کے باوجود, تو ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ہم بھی فاسق بنیں گے تو کیا ہوگا, ہم بھی نماز کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا. میرے بھائیوں قرآن ہمارے اس سوال کا جواب دے رہا ہے, اور وہ جواب دے رہا ہے جو ہمارے ذہن کو ایسا ہلا کر رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. فرمایا جب میری نصیحت کو میرا بندہ بھول جاتا ہے, مَا ذُكِّرُوا, میری نصیحت کو میرا بندہ جب بھول جاتا ہے اور یاد نہیں کرتا میری نصیحت کو اور یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کو کن اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے, فلما نسوا ما ذکروا به, میری باتوں کو یہ بندہ جب بھول جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, پھر ہم دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. دنیا آنی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جب دنیا دیکھتا ہے بے نمازی ہو کر, دنیا دیکھتا ہے بے ایمان ہو کر, بغاوت کے باوجود جب دنیا کو خوب دیکھ رہا ہے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا, تو اب اتراتے لگتا ہے, خوب اتراتا ہے, خوب اتراتا ہے, کہتا ہے او نمازیو, او مسجد والو, او جماعت والو, او مدرسو, تمہیں کیا ملا؟ دیکھو بے ایمان بھی مجھے مل رہا ہے, بے نمازی بھی مجھے مل رہا ہے. حتی اذا فرحوا, جب اتراتے لگتا ہے, اخذناہم بغتتا, ہم اچانک اس کی پکڑ کر لیتے ہیں, پیدا ہوں مبلسون, بغیر کلمے کے موت دے کر اس کو فتنہ دے, مرنے کے موقع پر اس کا کلمہ لے لیتے, بے ایمان دنیا سے اس کو روانہ کر دیتے. اب بھگتتے رہو قبر میں, اشر میں, دائمی جہنم میں. وہ اطراحت, وہ غرور, وہ تکبر, وہ جو تم نے سمجھا تھا کہ بے ایمان بھی مجھ سے آ رہا. اس لیے میرے بھائیوں حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن تو ہماری زندگی کو بنانے والی کتاب ہے. فَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں اگلی قوموں کو جو بھیجا تھا ان کے پاس مادیات بہت تھی, مادیات کی کمی نہیں تھی ان کے پاس. مادیات کا عالم تو یہ تھا کہ وہ طاقت ان کے پاس تھی جو طاقت ہمارے پاس تھی, وہ طاقت تھی ان کے پاس, وہ طاقت ان کے پاس تھی جو ہمارے پاس بھی نہیں. لیکن خدا نے ان ساری مادیات کے باوجود اخذناہم بغتتا, ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ایک مختصر بات ذہن میں آ رہی ہے, میں عرض کروں, دیکھو یہ دین کتنا پیارا ہے اللہ, واقعہ بہت لمبا ہے، میں بہت مختصر کروں گا، لیکن ہے بڑی کام کی بات. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار سال پیدا تو ہوئے ہی تھے، یقین چار سال کی عمر ہے، مدینہ شریف تشریف لے جائے، والدہ سے والدہ ہیں، آپ ہیں، اور ساتھ ساتھ ام ایمن باندھی تین آدمیوں کی جماعت مدینے دے، ایک مدینہ مدینے قیام کیا اور مدینے سے واپس لوٹے. تو جیسے ہم لمبے راستے میں رکتے رکتے چلتے ہیں، یہ قافلہ بھی رکتا رکتا چلتا تھا. پہلے ذوالحلیفہ پر رکا، پھر عثمان پہ رکا، اس کے بعد آگے چل کر یہ عقیق میں رکا، اس کے بعد یہ قافلہ بدان پہ رکا، یہ قافلہ آگے آیا ادوا پر. ادوا مکے سے 250 کلومیٹر دوری پر جگہ، یہ قافلہ وہاں رکا. شام ہو گئے، حضرت آمینہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، یہی ٹھہر جاتے ہیں، کل چلیں گے. اب شام جیسے ہونے لگی تو آمینہ کا ہاتھ ٹوٹنے لگا اور بار بار کشی آنے لگی. ابن ہشام نے رسکا ہے کہ اللہ کے حبیب اپنا سر مبارک اپنی ماں کے سینے پر رکھتے تھے، کہتے تھے یا امی، او میری ماں، او میری ماں. جب ہوش آتا تھا تو آمینہ سر کے ہاتھ پھراتے، پھر ہاتھ رکھتے. رات ایسے ہی گزری، صبح کے قریب وقت ہوا تو اب سانس اور پھولنے لگا، اور پھولنے لگا. حضرت نے فرمایا یا امی، او میری ماں. آخری مرتبہ میں حضرت آمینہ نے اپنے لادلے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے نیچے گر گیا، یعنی والدہ کا انتقال ہو گیا. مقام ابوا پر آج بھی قبر ہے، امی جان کی قبر مقام ابوا پر ہے. یہ ناچیز اور گنہگار خود امی جان کی قبر پہ گیا ہے، اور ایسی جگہ پر ہیں کہ پہاڑوں میں پتھریلی زمین میں قبر ہے، اور بڑی مشکل سے وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. اب ام ایمن ساتھ ہے، تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ قبر کس نے کھولی، لیکن عورت ذات کیا قبر کھول سکتی. ابوا وہاں سے 6-7 کلومیٹر پر بستی تھی، وہاں سے کچھ لوگوں کو بلائے ہوں گے. تدفین ہو گئے، تدفین کے بعد ام ایمن فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی قبر مبارک سے ایسے چمک گئے تھے جیسے بچہ اپنی زندہ ماں سے چمتا رہتا، ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور ام ایمن اکیلی باندھی اب لے کر چلنے لگی. میرے بھائیوں، میں آپ کے ذہن کو دستک دینا چاہتا ہوں، جو ساری کائنات کا مکھن، تمام نبیوں کا سردار، جس پر ختم نبوت کا مسئلہ، جس کو پیاری کتاب قیامت تک کی دی گئی، اور اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس کی والدہ کو اس جگہ پر اٹھا لیا جہاں اس نبی کو، اس بچے کو تسلی دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا. باندھی کیا تسلی دے سکتی؟ باندھی سے کبھی تسلی ہوتی؟ نوکروں سے کبھی تسلی ہوتی؟ ایک باندھی ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، اس کے سر پر ہاتھ دینے والا کوئی نہیں، اس کو تسلی کے دو کلمات کہنے والا کوئی نہیں. اللہ تیری حکمت کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ تو نے ایسی جگہ پر اٹھا لیا جہاں اس نبی کو تسلی دینے والا کوئی، اس بچے کو تسلی دینے والا کوئی نہیں. اور دوسرا واقعہ حضرت حمزہ، ہجرت کے بعد سب سے بڑا سہارا چچا تھا، اور چچا ہو سکتے ہیں، یہی ایک چچا ساتھ چلے تھے مدینے، لیکن ہجرت کے تیسرے ہی سال چچا کو بھی اٹھا لیا، اور ایسی حالت میں اٹھایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا طریقہ امت کے لیے اسوہ نہ بنتا تو میں اپنے چچا کو میدان میں چھوڑ دیتا، چیل اور گیت کے پیٹ سے نکل کر آتا میرا چچا قیامت کے دن، اور میں یہ کہتا کہ اللہ میرے چچا کی یہ قربانیاں ہیں. چچا بھی دنیا سے رک کر 2 سال ہجرت کے بعد. تیسری طرف وہ دو پھول جس کو نبی نے اپنے گود میں اٹھا کر خطبہ دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور یوں فرمایا کہ میرا حسن اور حسین ہما ریحان اتایا، یہ میرے پھول ہیں، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا. لیکن ان کا بھی عالم یہ ہوا کہ وہ کربلا کے میدان میں سر کہاں پرا ہوا ہے اور دھر کہاں پرا ہوا، بغیر پانی کے دنیا سے رخصت ہوا. نبی کی والدہ کا وہ عالم، نبی کے چچا کا وہ عالم، نبی کے پھولوں کا یعنی نبی کے نوازوں کا یہ عالم، نبی کی اولاد کا یہ عالم، اللہ اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوا. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جواب دیتے ہیں, بڑا عجیب اہل اللہ کے قلب پر جواب دے, بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں. حضرت نے جواب دیا, فرمایا اللہ نے یہ بتایا کہ نبی کی والدہ کو میدان میں اٹھا لینا یہ تو مجھے منظور ہے, اور چچا کو شہید کروا دینا یہ بھی مجھے منظور ہے, اور نواسوں کو دھر کہاں اور سر کہاں اس طرح ٹکڑے کروا دینا یہ بھی مجھے منظور ہے, لیکن میرے دین کے ٹکڑے ہو جائے یہ مجھے منظور ہے. میرے دین کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے, میرا دین صحیح سالم رہے گا. تمہاری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن تم میرے دین کی حفاظت کرنا. میرے بھائیوں, ایسا قیمتی دین, ایسا قیمتی قرآن, ایسی قیمتی شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس قرآن کے لیے اور دین کے لیے کیا قربانیاں پیش آئی ہے, جس کو آج امت نے اپنے ذاتی اغراض کے خاطر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے. علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ہے, فرمایا دین و شریعت, دین و شریعت یہ تو باقی رہے گی قرآن اور حدیث سے, لیکن فرمایا امت باقی رہے گی آپس کے اتفاق, امت باقی رہے گی آپس کے اتفاق. اگر ہم نے اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر ٹکڑے کر دی تو یاد رکھو خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا, نبی ہمیں معاف نہیں کرے گا. اس قرآن کریم کی قدر کریں. میں اس لیے یہ باتیں ذہن میں آ گئی کہ چونکہ مولانا روزانہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں, میں نے کہا لاؤ قرآن ہی پر دو بات کہوں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کیسی عظیم الشان کتاب ہے. اس کو محبت سے پڑھیں, اس کو ذوق سے پڑھیں, اس کے معانی کو سمجھیں اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. اور یہ ناچیز اور گنہگار تو ہمارے پاس حیثیت کیا ہے, ہم تو انتہائی گنہگار ہیں, لیکن حافظ صاحب باوجود کہ بڑی عمر اس ناچیز اور گنہگار کی طرف رجوع کیا تو ان کی قرآن ہی کی وجہ سے, چونکہ یہ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں, دل میں آیا. ہمارے حضرت سے بھی انہوں نے جب ملاقات کی تو حضرت نے بھی ان کو, میں نے جب یہ کہا کہ حضرت یہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں, فرمایا کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے, سب سے بڑا ذکر قرآن ہے, افضل ذکر کلام اللہ سب سے بڑا. اسی بنیاد پر دل میں آیا کہ حافظ صاحب کو اجازت بھی دی جائے, اس لیے کہ قرآن کا اتنا بڑا تعلیم ہو جس کو اجازت نہ ملے. بہرحال کسی نسبت پر میں نے اجازت دی تھی, میں تو کیا اپنے بزرگوں کا جو سلسلہ تھا اسی کو آگے جاری کیا. تو یہ قرآن مقدس ایک عظیم الشان کتاب ہے, ہمیں چاہیے اس عظیم الشان کتاب کی ہم قدر کریں. دیکھو میرے بھائی, جو قرآن زندگی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اولاد بنے گی, اور قرآن نکلے گا تو اولاد بھی نکلے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سفیانا سردنا مولانا یا حج یا قیوم برحمت اصلح لنا شاننا صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. اللهم حبب الينا الايمان, حبب الينا القران, حبب الينا طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وزجرهم في قلوبنا وقرب اليها الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين, واجعلنا من الصالحين, واجعلنا من الحابين. اے اللہ بہت قیمتی وقت ہے, مبارک مہینہ بھی ہے اور افتتاح میں روزہ بھی, اس ساری کے وقت میں آپ دعائیں قبول فرمائیں. ہم سب فقیر کے رسام میں ایک بھکاری کی طرح اے اللہ بیٹھے ہوئے, ہمیں معاف فرمائیں, ہمیں معاف فرمائیں. اللہ ہم نے اپنے گھروں کو گلدستوں سے سجایا ہے اور ہم نے اپنے روڑ کو اللہ بہترین لائٹوں سے سجایا ہے, اپنے جسم کو اللہ بہترین کپڑوں سے سجایا ہے, لیکن قلب ہمارا ویران ہے. اے اللہ ہمارا قلب ویران ہے, آپ اپنے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمارے قلب کو مزین فرما دیں. اللہ اس میں نور اتار دیں, اللہ اس میں نور اتار دیں, ہمارے پورے بدن کو اللہ نورانی بنا دیجیے. اے اللہ ظلمات سے ہمارے بدن کی حفاظت کرنا, اللہ ہم آپ کے دین کو توڑ چکے ہیں, ٹکڑے کر چکے ہیں. اللہ جیسے بچہ کھلونے کو توڑ دیتا ہے, ہم نے تیرے دین کو بھی توڑ دیا ہے. میرے مالک معاف فرما دو. اللہ بے غیرت بن چکے ہیں, ہماری غیرت ہمیں واپس کر دے. ہم بے حیا بن چکے ہیں, ہماری حیا ہمیں واپس کر دے. اے اللہ العالمین اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما, اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما, اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اللہ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے تو تو یوں کہتا ہوگا, کہ نالائق ہو, غدار ہو, میری شریعت کے باغی ہو, میری نعمتیں خاطر ناشکری کرنے والے ہو, تم کہاں میری رحمت کو مانگتے ہو؟ میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی, عمر عثمان علی سہیل خباب بلال و عائشہ خدیجہ کو ملتی. صحیح ہے اللہ, وہی تھے, وہی اصل تھے تیری رحمتوں کے لائی, لیکن اللہ وہ سب قبر میں چلے گئے. اب ہم کہاں سے لائے, اب ہم کہاں سے لائے؟ جیسے بھی ہیں ہم ہی, جیسے بھی ہیں ہم ہی. اللہ جب تو ان پر رحمتیں اتارے تو کچھ چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما, کچھ چیزیں ہمیں بھی عطا فرما, کچھ چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما. اے اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمارے خیالات کو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے بھی اچھا تجھے تو مل گیا کہ تو نماز میں اس کی طرف توجہ کرنے لگا. اللہ تیری بار بار توجہ کے باوجود ہم خیالات میں ڈوبتے رہتے ہیں, تو بھی تو سلام دینے پر کہتا ہے جا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا. تو کیسا کریم داتا ہے, تو رحیم داتا ہے. اللہ اس سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما, اس سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما, اس سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک جلائے آپ عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, مولا زلیل نہ کرنا, مولا زلیل نہ کرنا. ہمیں یقین ہے کہ ایمان کی بنیاد کو زلیل نہیں کرے گا. اے اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ تیری نعمتیں کھا کر اللہ جو بدن تیار ہوا ہم تیری بغاوت میں گزارا ہے, تیری بغاوت میں گزارا ہے. میرے مالک شام کا کھانا کھا کر بے نمازی بن کر ہو جاتے ہیں, پھر بھی تو صبح میں ہمیں آرام سے اٹھاتا ہے. کیسا رحیم جاتا ہے, کیسا کریم جاتا ہے میرے مولا. ہمیں آپ سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب کریں. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ روحانی جسمانی سب کو شفا عطا فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ نماز تلاوت و ذکر اور عطیات کو قبول فرما. اے اللہ جو اس وقت ہمارے کتنا بھی ملک میں ہمارے بھائی فلس اور سیلاب کی دنیا کو بہت پریشان ہے, اللہ پانی بھی تیری ہی طاقت ہے, اللہ آفتاب بھی تیری ہی طاقت ہے, آسمان و زمین بھی تیری ہی طاقت ہے. مولا یہ سب کے سب تیری ملٹری اور فوج ہے, جب تو چھوڑنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. لیکن مولا ہم تو نکمے ہیں, ہم کمی ہیں, ہم گندے ہیں. مولا گندوں کا امتحان کوئی نہیں لیتا ہے, نکموں کا امتحان کوئی نہیں لیتا ہے. اپنا امتحان بند فرما دے اللہ, اپنا امتحان بند فرما دے. اپنے پانی کو روک لے, اپنے پانی کو روک لے. ان اجڑے ہوں کو آباد فرما دے, ان اجڑے ہوں کو آباد فرما دے, ان اجڑے ہوں کو آباد فرما دے. اللہ ہم سکون سے کھا رہے ہیں, وہ روزے میں افطاری کے محتاج ہو چکے ہیں. ایسا ان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی ہے. اللہ تیری حیرت کیسے برداشت کر رہی ہے؟ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے, اپنے پانی کو روک دے. ایسا ان کی دوبارہ آبادی کے فیصلے فرما دے. ایسا بھوکوں کو کھانا نصیب فرما, پیاسوں کو پانی نصیب فرما. اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما. اللہ ہمارے والدین اللہ ان کو سپاہی دائمہ نصیب فرما, ان کو سپاہی دائمہ نصیب فرما. ان کی سایہ عاطفت کو ہم پر ثابت قائم فرما, اور اگر انتقال کر چکے ہیں تو ان کی قبروں کو لوح منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ میرے والد بھی بیمار ہیں, ان کو سپاہی دائمہ نصیب فرما, ان کو عافیت عطا فرما, ان کے سائے کو ہم پر ثابت قائم فرما. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. اللہ بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما, کینسر سے ہماری حفاظت فرما, ایڈس سے ہماری حفاظت فرما, ڈینگو رگڑنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. کسی کے محتاج ہو جائے ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پیشہ پخانہ میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہو ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اے العالمین. جب تک چنایا عزت دلانا, جب اٹھائے تو خاتمہ بالخیر فرمانا. اللہ عمر بہت ساری پریشانیوں میں ہے, کوئی اولاد کی پریشانی میں, کوئی بیوی کی پریشانی میں, کوئی کاروبار کی پریشانی میں, کوئی ملازمت کی پریشانی میں, اللہ کوئی بیماریوں کا پریشان ہے, سب کو شفائے دائمہ نصیب فرما, سب کو شفائے دائمہ نصیب فرما. اللہ آپ سے ایک التجا ہے, ایک درخواست ہے مولا کہ قیامت کے دن جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں گے تو ہماری زندگی کا فلم نہ چلا. مبارک وقت میں سست انتظار کر رہے قیامت کے لیے ہماری زندگی کا فلم نہ چلا, ہمارا پردہ نہ اٹھا. یہ پردہ اگر اٹھ گیا تو گناہ کا دروازہ کھلے گا. ایسا ہماری اولاد, ہمارے شاگرد, ہم سے جتنے والے کہیں گے وہ نانا ہے, تو کتنا نانا ہے اس کا, تو کتنے گناہ کیا کرتا تھا, ہم کو نصیحت کرتا تھا. اللہ ہمارے فلم میں چلانا, ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دے, ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دے, ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. تیری رضا کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب عطا فرما دے دنیا آخرت میں, تیری ناراضگی کی جتنی شکلیں ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما دے. اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.